أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خداوند عالم نے موقع دیا اس ماہ مبارک میں ان دعاؤں کا ذکر کر سکیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار کو اگر پکارا جائے تو قرآن ہی میں خداوند عالم نے ان دعاؤں کو مستجاب ہونے کا بھی کہا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہے کہ اگر میرے بارے میں کوئی تم سے سوال کرے تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں, کہہ دینا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. خداوند عالم نے انبیاء کی بہت ساری دعاؤں کا قرآن میں ذکر کیا اور ان میں سے بعض ایسی دعائیں ہیں کہ جو انسان کے لیے بعض ایسے سوال جنم دیتی ہیں کہ جو بعض اوقات نہیں دیے جاتے. آج کوشش کریں گے کہ ان دعاؤں کا ذکر کریں اور ان تمام سوالات کا بھی ذکر کریں. پروردگار نے متعدد انبیاء کے پکار کو قرآن کے اندر ذکر کیا کہ جس میں وہ خداوند عالم سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پہ خداوند عالم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کی 23 آیت میں, قال یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا, ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگارا ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے, وان لم تغفر لنا, اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی, وترحمنا, اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لنکونن من الخاسرین, اور پھر ہم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے, ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں سب معلوم ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم نے ان کو خلق کیا, کس طرح سے جنت میں جگہ تھا کہ ایک شجرہ ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا کہ ایک خوشے کے پاس وہ گئے ہیں یا پھر اس درخت کے پاس گئے ہیں, اس پھل کو انہوں نے جیسے ہی تناول کیا ہے ساتھ ہی پروردگار نے اس جنت سے ان کو نکال دیا, اور یہ سارا سلسلہ کہ جہاں پر خداوند عالم سے پھر یہ دعا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پروردگارہ ہم لوگوں کو معاف کر دے کہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے, ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے, کہ خداوند عالم ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور عرفات میں جو جبل الرحمہ ہے, خداوند عالم اس مقام پر ان دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے کہ پروردگار ہم سب کو موسم حج میں عرفات میں جانے کی اور وہاں پر وقوف ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال خداوند عالم نے ان کو موقع دیا اور وہاں پر ان کی خداوند عالم نے اس دعا کو قبول کر لیا. ایک اور مقام پہ پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ سورہ ابراہیم کی 41 آیت ہے, خداوند عالم فرماتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدیا, کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خداوند عالم میری مغفرت فرما دے اور میرے بچوں کی مغفرت فرما دے, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت والے دن مؤمنین ہم سب کی مغفرت فرما دے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کیا کہ ان کے واقعات بھی ہمارے اذہان میں کسی حد تک موجود ہیں کہ خداوند عالم سے بعض مقامات پر سوال کیا ہے, خداوند عالم کی اطاعت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑا ہے, حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو خداوند عالم نے وہاں زمزم عطا کیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کعبے کی تعمیر کی ہے, لیکن اس کے باوجود مغفرت کی طلب کر رہے ہیں, خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے, قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین, پروردگارا مجھے معاف کر دے, میرے بھائی ہارون کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, وانت ارحم الراحمین, کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ مغفرت طلب کر رہے ہیں, خداوند عالم سے چاہ رہے ہیں کہ خداوند عالم ان کو معاف کر دے. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کو ذنون بھی کہا گیا, قرآن میں ہی ان کو ذنون کہا گیا کہ جن کو خداوند عالم نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا, کہ وہ پروردگار سے سورہ انبیاء کی 87 آیت میں خداوند عالم ذکر کرتا ہے, یہ پکارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پروردگارہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے اور تیری ذات منزہ ہے, انی کنت من الظالمین, کہ میں ظالموں میں سے ہوں, میں نے ظلم کیا ہے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا کیا کیا کہ جن کے واقعے کا بھی آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ وہاں پر بد دعا کی اپنی قوم کے لیے کہ جب ہدایت کرتے رہے اور ہدایت نہ پائی تو وہاں سے بد دعا کر کے ان کے لیے نکل آئے تھے. پروردگار نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ رکھا اور یہ خداوند عالم سے دعا کرتے رہے کہ اس کے بعد خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی. اسی طرح سے ہمیں اور بھی انبیاء کے بارے میں, خود رسول خدا کے بارے میں سورہ نصر میں پروردگار فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر, کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بجا لائیے, اپنے رب کی تسبیح کو بجا لائیے اور استغفار کریے. انہ کان توابہ, کہ پروردگار معاف کرنے والوں میں سے ہے, خداوند عالم توبہ کو قبول کرنے والوں میں سے ہے. خود رسول خدا سے کئی ایسی روایات نقل ہوئی ہیں بہار میں, اصول میں, اصول کافی میں اور متعدد کتب میں, کہ پروردگار کے حبیب سے یہ روایات نقل ہوئیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے قلب کے اوپر اس طرح کا غبار آ جاتا تھا, پس میں 70 مرتبہ ہر روز خداوند عالم سے استغفار کرتا تھا. کیا آیا نبی گنہگار ہیں؟ العیاذ باللہ من ذالک. کیا آیا کوئی معصیت انجام پائی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری مغفرت طلب کر رہے ہیں؟ اور اس سوال کا جواب دینا اور اس اسلوب کو آج ذکر کرنا اور ان دعاؤں کو آج ذکر کرنا مقصود اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں کسی ایک مقام پر ایک جگہ سے یہ بات بھی آئی کہ جب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت کی ہے تو تم لوگ کیوں نہیں کہتے کہ کی ہے؟ عصا آدم, بس اللہ تعالیٰ کی معصیت کی حضرت آدم میں, اور اسی قرآن کی آیت کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس معصیت کو منسوب کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جب کی ہے تو مفسرین اس بات کو کیوں نہیں مانتے. باقاعدہ علماء کے اوپر اشکال کیا گیا, باقاعدہ مفسرین کے اوپر اشکال کیا گیا. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ نے یا پھر حضرت آدم علیہ السلام یا پھر خداوند عالم اور حضرت ادریس کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہے اور بھی انبیاء کے بارے میں کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہے ہیں, تو کیا آیا نبی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ کہ آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہم لوگ دو طریقے سے دے سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم لوگ ایسا برہان قائم کریں کہ جس میں آیات اور روایات ہوں کہ جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم نے ان کو معصوم خلق کیا ہے, اور جو دوسرا برہان ہے وہ برہان عقلی ہے, یعنی عقل سے انسان اس چیز کو ثابت کرے کہ یہ گناہ نہیں کر سکتے. بس جتنی بھی اس طرح کی لغزشیں ہیں ان سب کو معصیت نہیں بلکہ ترک اولا کہنا پڑے گا. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خداوند عالم نے تو خود وہاں پر عصا کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی معصیت کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے, یعنی اس کلمے کی اسناد اور تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے, یہاں پر ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ خداوند عالم نے ایسے بہت سارے اور کلمات استعمال کیے ہیں کہ جن کی تعویل کی جاتی ہے. پروردگار نے کیا آیا اپنے چہرے کا ذکر نہیں کیا, فسمى وجه الله, تو کیا آیا ہم لوگ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے چہرے کے قائل ہو سکتے ہیں؟ کیا آیا خداوند عالم نے اپنا ہاتھ کا ذکر نہیں کیا, ید اللہ کا ذکر نہیں کیا؟ خداوند عالم کے کیا آیا ہم لوگ ہاتھ کے قائل ہو سکتے ہیں؟ پروردگار نے کیا آیا اپنی پنڈلی کا ساق کا ذکر نہیں کیا؟ خداوند عالم نے ان کا ذکر کیا ہے لیکن ان سب کی تعویل کرنا ہوگی. تعویل سے مراد یہ کہ ایک ہمارے پاس اصل موجود ہے کہ پروردگار جسم نہیں رکھتا, چونکہ اگر جسم رکھے گا تو محدود ہو جائے گا اور محدود خدا نہیں ہے. اگر محدود ہوگا تو محتاج ہوگا, یعنی اپنے ہی اعضاء کی طرف محتاج ہوگا اپنے اعمال کرنے کے لیے, یعنی ہم لوگ کسی گلاس کو منہ سے نہیں اٹھا سکتے, اپنے ہاتھ کے محتاج ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس گلاس کو اٹھا سکیں. بس اس طرح سے اگر کسی بھی وجود کا بدن ہو وہ اپنے اعضاء کی طرف بہت سارے اعمال کرنے میں محتاج ہوگا. اس سے لازم یہ آئے گا کہ اگر ہم لوگ خداوند عالم کے ان تمام جو کلمات ذکر کیے ہیں قرآن میں ان کے معنی اصلی مراد لیں اور تعویل نہ کریں تو پروردگار کا محتاج اور محدود ہونا لازم آتا ہے, جبکہ خداوند عالم غنی اور حمید ہے. وہ پروردگار بے نیاز ہے, وہ غنی ہے, وہ کسی کی طرف محتاج نہیں, بلکہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ تمام مخلوق اپنے وجود میں اس کی طرف محتاج ہے, اس کی طرف فقیر ہے. بس ایسے کلمات کا قرآن میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیشہ ان کو اپنے اصل کی طرف پلٹایا جاتا ہے کہ جس کو اصطلاح میں تعویل کہا جاتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک اصل موجود ہے کہ خداوند عالم نے ان تمام انبیاء کو معصوم عن الخطا خلق کیا ہے. خداوند عالم قرآن کے اندر متعدد مقامات پر ان کو مخلصین ذکر کرتا ہے، یعنی 7 آیات قرآن میں متعدد مقامات پہ ان کو مخلص ذکر کر رہی ہیں کہ وہ کہ جن کو خداوند عالم نے خالص کیا ہو. سورہ 7:83 میں پروردگار فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں سب کو اغوا کروں گا، میں سب کو تمہاری راہ سے بھٹکا دوں گا، میں اس کو حق کے راستے پہ انسان کو نہیں جانے دوں گا اور مخلوق کو اس کے مقصد تک نہیں پہنچنے دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر کہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں. مخلص کے جو اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی اس کا خلوص عطا کرنے والی ذات خدا ہے، یعنی جس کو خلوص عطا کیا گیا ہو، جس کو پاکیزہ کیا گیا ہو. بس اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو مخلص خلق کیا ہے، اس خلوص کے ساتھ، اس پاکیزگی کے ساتھ خلق کیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں. اور اگر انسان عقلی طور پر بھی اس کو دیکھنا چاہے تو کیا آیا کسی ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لینے پر اعتماد کر سکتا ہے کہ جو خود گنہگار ہو، جو خود خداوند عالم کا معصیت کار ہو؟ اگر میرے پاس کوئی ایسا انسان آئے کہ میں خداوند عالم کی طرف سے نبی ہوں اور آ کر کہے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسری طرف میں کہوں کہ اس نے تو خود خداوند عالم کی بات نہیں مانی، یا خود خطا کر گیا، خود اشتباہ کر گیا، خود بھول گیا، تو کیا آیا میں اس پر اعتماد کروں گا کہ ممکن ہے کہ پروردگار نے کوئی ایسا پیغام بھیجا ہو کہ جو یہ بھول گیا ہو؟ میرے ذہن میں یہ آئے گا کہ ممکن ہے کہ خداوند عالم نے کوئی ایسا پیغام بھیجا ہے کہ جس کے نقل کرنے میں، جس کے پہنچانے میں اس نے اشتباہ کر دیا ہو. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ عقلی طور پہ بھی میں اس شخص کو تمام اشتباہات اور نسیان، بھول چوک سے معصوم جانوں گا، پھر اس پر اعتماد کروں گا کہ ہاں اب یہ اس قابل ہے کہ میں اس پر اعتماد کروں، اور جو خداوند عالم نے اس کو پیغام دیا ہے وہ یہ درست طریقے سے مجھ تک منتقل کر رہا ہے، اور میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی بات پر بے آئینی ہی عمل کر سکتا ہوں. بس عقلی اور نقلی، یعنی آیات کے ذریعے، روایات کے ذریعے سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، یعنی انبیاء سے خطا نہیں ہوتی، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا. بس یہ پھر کیا ہے کہ جو خداوند عالم اتنے زیادہ مغفرت کی بات کرتا ہے؟ وہ کیا ہے کہ جو ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ عصا آدم؟ ہم اس کی تاویل کریں گے، ہم تاویل کریں گے اس اصل کی طرف کہ جو ہم نے آیات، روایات اور عقل سے جانی ہے، کہ معصوم معصیت نہیں کرتا، نبی گناہ نہیں کرتا. بس یہاں پر معصیت سے مراد ہم یہ لیں گے کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا. ترک اولا یعنی اولا یہ تھا کہ پروردگار کے اس حکم کی عدولی نہ کی جا سکے، یعنی اولویت اس چیز کی تھی کہ اس شجرہ ممنوعہ کے قریب نہ ہوا جائے، اولویت اس چیز کی تھی کہ حضرت ادریس یا حضرت یونس بد دعا کر کے اپنی قوم سے باہر نہ نکلتے، اولویت ان تمام امور کی تھی. بس اس کو اس اصل کی طرف پلٹائیں گے، اور جتنی بھی یہ دعائیں ہیں کہ جو انبیاء نے خداوند عالم سے طلب مغفرت کے لیے کی ہیں کہ خداوند عالم ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کی توبہ کو قبول کر دے، یہ ساری کی ساری اس خدائے بزرگ و برتر کے سامنے اپنے فقر محض کے احساس کی وجہ سے ہیں. کہ جس طرح سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کسی بھی ذات بزرگ و برتر کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، اس قدر اپنے فقر کی طرف اور اپنی احتیاج کی طرف متوجہ تر ہوتا چلا جائے گا. میں جس قدر خداوند عالم کے بارے میں معرفت رکھتا جاؤں گا، حاصل کرتا چاہوں گا، اسی قدر اپنی ذات کی ان تمام احتیاجات کو اور فقر کو کہ جس کو پورا کرنے والی ذات صرف خدا کی ہے، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا چلا جاؤں گا. کہ جس طرح سے ہمیں معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے، جس طرح سے ہمیں انبیاء کی ان دعاؤں میں ملتا ہے، یعنی یہ تمام انبیاء جانتے ہیں کہ ہمارے اس سانسوں کا، اس وجود کا، اس موجود ہونے کا، اس حیات کا اگر کوئی معطی ہے، کوئی عطا کرنے والا ہے تو خدا ہے. بس مجھے اپنے اس تمام زندگی میں اگر کسی کا شاکر رہنا ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے. یعنی ایک لحظے کے لیے بھی میں اپنے خدا سے غافل نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی زندگی 24 گھنٹے کے اندر کتنے امور میں پروردگار سے غافل رہتا ہے، کتنے ایسے وقت ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ اور عموماً روایات میں بھی ملتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہی تب ہے کہ جب غافل ہو، اگر انسان غافل نہ ہو تو گناہ نہیں کرتا۔ اگر انسان خود متوجہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہاں پر گناہ نہیں کرتا۔ اگر آج کل تو اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر دکان کے باہر یا ہر سپر سٹور کے باہر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمراز آر آپریٹڈ ہیئر، کہ یہاں پر ان کی آپریشن چل رہی ہے، یہاں پر آپریٹڈ ہیں، یہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز آپ کو دیکھ رہے ہیں، واچنگ یو، یہ سارے کے سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جہاں پر یہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں، جہاں پر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، وہاں پر کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کرتا، وہاں پر چوری نہیں کرتا، وہاں پر اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اسی طرح سے اگر انسان اپنی ذات کے بارے میں اس بارے میں متوجہ ہو جائے کہ ہر وقت ایک ذات ہے کہ جو اس کو دیکھ رہی ہے، ہر وقت ایک ذات ہے کہ جو اس کو جزا دینے پر اور سزا دینے پر قادر ہے، ہر وقت ایک ایسی ذات اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، بصیر ہے اس کے تمام اعمال کے اوپر، کہ جس نے روزے جزا میں سارے فیصلے کرنے ہیں، کہ جس نے اس دنیا کے اندر سارے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر انسان متوجہ ہو اس پروردگار کی طرف اپنے تمام لحظات کے اندر، تو یقیناً وہ گناہ نہیں کرے گا۔ ایک لحظے کی بھی بے توجہی کو وہ گناہ تصور کرے گا کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ میں خداوند عالم کی طرف محتاج نہ، جس کی طرف میں محتاج ہوں اس کی طرف متوجہ نہ رہا، وہ معطی برحق کے جو عطا کرنے والا ہے میں اس کی طرف متوجہ نہ رہا۔ بس انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اس احتیاج کو، اس فقر کو، اس نیاز کو، اس کی بزرگی کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک لحظے کی بھی بے توجہی کو وہ گناہ تصور کرتے ہوئے خداوند عالم سے مغفرت کا طلبگار رہتے ہیں۔ بس ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معصیت کی ہے، گناہ کیا ہے، بس جتنے بھی اس طرح کے کلمات ہیں ان کی تعویل کی جائے گی۔ لیکن ہمیں یہ اسلوب بھی سکھاتے ہیں، یہ انبیاء کی دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو ایک لحظے کی بے توجہی کو گناہ تصور کرتے ہوئے خداوند عالم سے مسلسل مغفرت طلب کر رہے ہیں اور اس کی رحمت کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں جو خداوند عالم سے اتنا غافل ہوں، مجھے پروردگار سے کتنی استغفار کرنی ہے، میں جو خداوند عالم کی طرف سے اتنی بے توجہی کرتا ہوں، اتنی بے اعتنائی کرتا ہوں کہ بعض اوقات کہتا ہوں کہ یہ سارا میں نے اپنی حکمت کی وجہ سے حاصل کیا ہے، فلاں شخص کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ مل گیا، اور خداوند عالم کی طرف سے بے اعتنائی اور بے توجہی کہ جس کے سبب میں اتنے گناہ کر بیٹھتا ہوں، اس غفلت کی وجہ سے کہ خداوند عالم کو بصیر ہی نہیں جانتا، غفلت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا غافل ہوتا ہوں کہ جس کی وجہ سے پروردگار کو دیکھنے والا اور جزا و سزا کا مالک، مالک یوم الدین ہی نہیں گردانتا۔ اگر انبیاء اس قدر استغفار کر رہے ہیں تو مجھے کس قدر استغفار کرنی ہے؟ اگر انبیاء اس قدر خداوند عالم سے رحم کا مطالبہ کر رہے ہیں تو مجھے کتنا اس کا مطالبہ کرنا ہوگا؟ کہ مومنین بھی طلب مغفرت کرتے دکھائی دیتے ہیں، ذرہ برابر بے توجہ ہی کسی بھی ایک مقام پر ہو گئی تو مومنین بھی خداوند عالم سے طلب مغفرت کرتے دکھائی دیتے ہیں، توبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، استغفار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس دعا کا مقصد اس ماہ مبارک میں خداوند عالم سے کثیر استغفار کرنا ہے۔ کل ہمارے پاس شب قدر رہتی ہیں، ہمارے پاس ایسے ایام رہتے ہیں، خود ماہ مبارک کی ایسی ساعتیں رہتی ہیں کہ جس میں ہم پروردگار سے طلب مغفرت کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور خداوند عالم بھی اس ماہ مبارک میں ہر انسان کو معاف کرتا ہے۔ خداوند عالم بھی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، تم میرے بارے میں سوال کرو، دیکھو میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہارے تمام پکاروں کا جواب دوں گا، تم پکارو تو صحیح۔ خداوند عالم سے طلب مغفرت کریں۔ غزوہ احد میں جب اللہ کے حبیب نے احد کے مقام پر 50 تیر اندازوں کو ایک مقام پر کھڑا کیا، اور وہ کسی غفلت کی وجہ سے کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، اپنے مقام کو چھوڑ دیا اور رسول خدا کے اشارے کا انتظار نہ کیا اور حکم کا انتظار نہ کیا، تو ان میں سے وہ افراد کے جو تائب ہو گئے، چونکہ غزوہ احد میں بہرحال بعض ایسے افراد موجود ہیں، لیکن وہ کے جو تائب ہو گئے، سورہ آل عمران میں 147 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ ان تمام غزوہ احد میں موجود مومنین نے کہ جو اس اسراف کی وجہ سے اور رسول خدا کے حکم عدولے کی عدولی کی وجہ سے اس مشکل کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ مشکل تھا یا ممکن تھا کہ کفار کا غلبہ ہو جائے، کہ پروردگار وہاں پر ذوالفقار کو اتارتا ہے اور پھر ذوالفقار کے آگے کس نے ٹکنا تھا؟ وہ تمام مومنین کہ جنہوں نے رسول خدا کی حکم عدولی کی، وہ کہتے دکھائی دی ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، و اسرافنا فی امرنا، اور یہ جو ہم نے اس امر کے اندر اسراف کیا ہے، جلد بازی کی ہے، خداوند عالم اس کو معاف کر دے، و ثبت اقدامنا، اور خداوند عالم ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے، ہمیں ثابت قدم فرما دے، ہم خداوند عالم تیرے اور تیرے حبیب کی حکم عدولی نہ کریں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں قوم کافرین پر نصرت عطا فرما، کہ پروردگار اس سے بالکل اگلی ہی آیت میں فرماتا ہے فاتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، کہ یہ فوراً جو انہوں نے مغفرت طلب کر لی ہے، پروردگار اس سے اتنا راضی ہو گیا کہ خداوند عالم نے ان کو اس دنیا اور آخرت کی حسنات عطا کی، نیکیاں عطا کی، واللہ یحب المحسنین، اور خداوند عالم محسنین سے محبت کرتا ہے، پروردگار نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس اور بہت ساری مغفرت کے لیے جہاں پر مومنین نے، جہاں پر انبیاء نے طلب کی ہیں دعائیں، لیکن اسی چھوٹے سے وقت کے اندر ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان اس توبہ کی شرائط کو بھی بیان کرے۔ میں خداوند عالم سے مغفرت طلب کرتا رہوں، میں گناہ کروں اور پروردگار سے اس گناہ کی مغفرت طلب کرتا رہوں، وہ اس گناہ سے تائب اور توبہ ہوتا رہوں، کیا آیا خداوند عالم کے نزدیک کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار فوراً میری توبہ کو قبول کر کے مجھے معاف کر دے؟ کیا آیا خداوند عالم توبہ کی کوئی شرائط رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کے جس نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہو، ظلم کیا ہو، اس کو معاف کر دے؟ ہم سب معصیت کار ہیں، ہم سب سے گناہ ہوئے، ہم سب سے بھول چوک ہوئی ہے، ہم بہت زیادہ بے توجہی کا شکار ہے اپنے پروردگار کے نسبت، اپنے معطی برحق کے نسبت، اپنے خداوند عالم، اپنے اس خالق اور رازق کو رب کے نسبت۔ بعض شرائط توبہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی 53 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنے ظلم، اپنے نفس پر اسراف کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہی، بے شک وہی غفور الرحیم ہے، وہی مغفرت کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے بندو، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے میرے بندو ایک دفعہ میرے قریب آ کے تو دیکھو، اے میرے بندو ایک دفعہ مجھ سے توبہ کر کے تو دیکھو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، کہ جب ہم لوگ اللہ کے پاس جائیں اور اپنی مغفرت کو طلب کریں اور خداوند عالم سے کہیں کہ ہماری گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ جب ہم لوگ خداوند عالم سے استغفار کریں اور کہیں کہ پروردگارہ یہ جو ہم نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا ہے اور اسراف کیا ہے، تو کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کس طرح سے میں خداوند عالم کے پاس جاؤں؟ معصوم علیہ السلام سے روایات ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیخ کلینی اصول کافی میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، یتوب العبد عن الذنب ثم لا يعود فيه، انسان اس گناہ پر ندامت کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائے اور اس گناہ سے توبہ کرے، اس وعدے کے ساتھ کہ کبھی بھی دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دے گا۔ اگر انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں جا کر اس چیز کا عہد و پیمان باندھ لے کہ پروردگارہ، میں تیری عبادات کو انجام نہیں دیتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، خداوند عالم میں توبہ کرتا ہوں، اور دوبارہ کبھی بھی اس ترک کی طرف نہ جائے، خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ خداوند عالم میں غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، پروردگارہ میری زبان سے کسی کا دل دکھتا تھا، میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری زبان سے کسی کا دل نہیں دکھے گا۔ پروردگارہ میں قطع رحمی کرتا تھا، لیکن ابھی میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ صلہ رحمی کروں گا۔ خداوند عالم میں غیبت کرتا تھا، कि जिसके बारे में तू कहता है कि ऐसे ही है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाया। परवरदिगारा मैं तौबा करता हूँ कि मैं गीबत नहीं करूँगा। परवरदिगारा मैं बेअहदी करता था, मैं अहद को वफा नहीं करता था, वादा करता था उसको पूरा नहीं करता था। खुदावंद आलम मैं तुझसे तौबा करता हूँ और तुझसे अहद करता हूँ कि दोबारा से कभी बेअहदी बेवफाई नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं देता था, मैं उनके हुकूक़ को अदा नहीं करता था, अपने घर वालों पर जुल्म करता था, तान व तशनी करता था, मैं बहुत सारी उम्मीदें किसी और से लगा बैठा था। परवरदिगारा तू तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है, इन तमाम के जो मैंने अपने नफ्स के ऊपर इसराफ़ किया है और जुल्म किया है, मुझे इससे निजात अता कर दे। एक दफ़ा इंसान खुदावंद आलम से मांग कर तो देखे, एक दफ़ा इंसान खुदावंद आलम से कह के तो देखे, एक दफ़ा इंसान तलब मग़फ़िरत करके तो देखे कि खुदावंद आलम ख़ुद क़ुरान में सूरह ज़ुमर की 53वीं आयत में बयान कर रहा है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, के बतहकीक वही है कि जो माफ़ करने वाला है, वही है कि जो रहम करने वाला है। ख़ुद ही इसी आयत में फरमाया कि देखो मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। लेकिन एक दफ़ा इंसान जा कर तो देखे, उसकी बारगाह में कदम रख के तो देखे, खुदावंद आलम को पुकार के तो देखे कि ये तो शबो रोज़, ये तो तमाम अयाम ऐसे हैं कि जहाँ पर इंसान खुदावंद आलम को पुकारना चाहता है, बात करना चाहता है, कि जहाँ पर खुदावंद आलम ने भी तमाम दरवाज़े खोल दिए हैं कि कोई है कि जो मुझसे मांगने वाला हो कि मैं उसको अता करना शुरू कर दूँ। एक और बात के जो उरफा बयान करते हैं, उरफा कहते हैं कि एक दफ़ा अगर इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हो के कोई ऐसा अमल अंजाम दे कि जिसकी वजह से उसका अजाला हो सके, कि जिसकी वजह से वो जो गुनाह का धब्बा उसके नफ्स पर आकर लग गया है उसको धोने के लिए कोई ऐसा काम करे, किसी दूसरे के नफ्स को खुश करे, किसी और के दिल को राज़ी करे, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे, कोई ऐसा और अमल अंजाम दे कि जिसकी वजह से उसका वो गुनाह धुल जाए। कि हमने बहुत सारे ऐसे अफराद को देखा है तारीख़ में कि जहाँ पर खुदावंद आलम ने उनके फौरन गुनाह को माफ़ किया है, वो शख्स के जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस बज़्म में मौजूद था कि जब एक दफ़ा खुश्क साली हुई और बारान रहमत नाजिल नहीं हो रही थी तो अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया तो फरमाया कि तुम्हारे बनी इसराइल में कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी वजह से मैं बारान रहमत को नाजिल नहीं कर रहा। अब जब सबको जमा किया गया और अल्लाह ताला ने कहा कि उस शख्स को निकालोगे तो दुआ करोगे तो मैं बारान रहमत को नाजिल करूँगा, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि इस बज़्म में, इस दुआ में कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम दुआ को कबूल नहीं कर रहा, वो जो मासीयतकार है वो तो समझता है ना, वो तो जानता है, उसने अपने दिल में सोचा, खुदावंद आलम के हुजूर महज़र में ख़ुद को पहुँचाया और परवरदिगार से तौबा करनी शुरू की, इस्तग़फ़ार करना शुरू किया, कहा कि खुदाया अगर तूने मुझे माफ़ ना किया और मैं इस बज़्म से निकल गया, मैं इस दुआ से निकल गया तो हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा, कोई मुझसे कलाम नहीं करेगा, कि ये वो गुनहगार था कि जिसकी वजह से खुशकसाली हो रही थी। उसने खुदावंद आलम से सिद्क के दिल से जब तौबा की है, बारान रहमत नाजिल होना शुरू हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा ख़ुद परेशान हुए, अल्लाह ताला से कहते हैं परवरदिगारा कोई इस बज़्म से निकला नहीं, कोई आया नहीं, तो क्यों बारान रहमत नाजिल हुई है? तो कहा कि इसी बज़्म में मेरा एक बंदा है कि जिसकी वजह से मैंने इस बारान रहमत को नाजिल किया। कहा अल्लाह कौन है? खुदावंद आलम कहता है कि जब वो गुनहगार था मैंने तब उसका नाम तुम्हें नहीं बताया, अभी तो वो मेरा बंदा है, अभी तो वो मेरा अब्द है कि जिसकी वजह से मैं इस बारान रहमत को नाजिल करता हूँ, अब किस तरह से मैं उसका नाम बता दूँ, किस तरह से उसको रुसवा कर दूँ कि यही पहले वो गुनहगार था। खुदावंद आलम अपने लोगों से मोहब्बत करता है, अपने इंसान अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, परवरदिगार अपने बंदों से मोहब्बत करता है, लेकिन ये बंदा भी एक दफ़ा परवरदिगार के महज़र में जाके अपने तमाम गुनाहों की मगफ़रत को तलब करके तो देखे। ला तख़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो, खुदावंद आलम से तलब मगफ़रत करते रहें, ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में अपने लिए, अपने अजीज़ों को, अपने मरहूमीन को, अपने अक़रबा को, उन तमाम मोमिनीन को जो इस कायनात में मौजूद हैं, उन सब के लिए तलब मग़फ़रत करते रहें। कि खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि जो भूल चूक, जो लग्जशें हो गई हैं, खुदावंद आलम उनको माफ़ फरमाए, हमारी तौबा को कबूल फरमाए, हमारी आक़िबत बिलखैर फरमाए। आप सबकी अगर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, परवरदिगार तू रहीम है, तू करीम है, हम सब की, आप सब की मुश्किलात को परवरदिगार आसान फरमाए। پاکستان ہمارا وطن ہے، خداوند عالم اس کو شر حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما، پروردگار انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرما، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، اور تجھ سے اس وقت کی سب سے اہم دعا وقتی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما اور ان کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔